ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الله عز وجل في مقام آخر: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روزة من رياض الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل قدر سامعین محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ دو جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضری نہ ہونے کا سبب اور وجہ آپ کو معلوم ہے کہ عمرہ کا سفر تھا جو آج ایک گھنٹہ قبل اختتام پذیر ہوا ہے. ہر قوم کو اپنے وطن سے، اپنے ملک کی مٹی سے، اپنے گھر کے کچے مکانوں سے، بچپن جن گلیوں میں کھیلا ان مٹی والی گلیوں سے طبعی طور پر محبت ہوتی ہے. کوئی آدمی مقام اور رتبے میں کتنا ہی اعلی اور بالا کیوں نہ ہو جائے، وطن، شہر اور اپنے بچپن کے گاؤں اور گلیوں کی محبت اس کی ایک مجبوری ہوتی ہے. یہ مجبوری اور یہ محبت یہ تعلق انسان کی فطرت میں داخل ہے. اور پھر آدمی کو ایک اور انداز میں واسطہ کے ساتھ اس علاقے اور اس شہر سے بھی محبت ہو جاتی ہے جس شہر اور علاقے میں اس کے آباؤ اجداد نے جنم لیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارا روحانی تعلق ہوتا ہے. ہر وہ شہر جس شہر سے کسی کو فیض ملا ہو, جس شہر سے کسی نے تعلیم حاصل کی ہو, جس شہر میں کسی کا محبوب بستا ہو, جس شہر میں کسی کا پیر و مرشد رہتا ہو, اس شہر کے ذروں سے اور اس شہر کی مٹی سے بھی پیار ہونا ایک لازمی امر ہے اور ایک روحانی تعلق کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کے لیے اللہ کے بعد اگر کوئی ذات مقدس محبوب ترین ذات ہے, اگر کوئی ذات حقیقی طور پر محبوبیت کی حیثیت رکھتی ہے, تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ سے بڑا نہ کوئی استاذ پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی مرشد پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی شفیق پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی کریم پیدا ہو سکتا ہے, نہ کوئی رحیم پیدا ہو سکتا ہے. آپ سے زیادہ اپنی امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے مہربان, رؤوف اور رحیم اور رحمت بن کے آنے والی ذات اس کائنات میں کوئی دوسری نہیں ہے. پھر مسلمان کی آپ کی ذات مبارکہ سے محبت اور تعلق یہ اس قدر زیادہ اس قدر زیادہ اس قدر زیادہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. ہر تعلق توڑا جا سکتا ہے, ہر تعلق کو قربان کیا جا سکتا ہے, ہر رشتے کو دھدکارا جا سکتا ہے, ہر رشتے کو رد کیا جا سکتا ہے, بڑی سے بڑی دوستی کو قطع کیا جا سکتا ہے, پرانے سے پرانے تعلقات کو فراموش کیا جا سکتا ہے, دکھ جھیلے جا سکتے ہیں, مصیبتیں برداشت کی جا سکتی ہیں, تنگی اور ترشی کے ایام گزارے جا سکتے ہیں. نہیں اسی پر بس نہیں, پوری دنیا کی مخالفت مول لی جا سکتی ہے, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, پاؤں میں زنجیریں پہن کر جیلوں میں بند ہوا جا سکتا ہے. صرف اسی پر بس نہیں, تختہ دار پہ جھولا جا سکتا ہے, اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے جا سکتے ہیں, اپنے آپ کو آگ کے سپرد کروایا جا سکتا ہے, اپنے بچے ذبح کرائے جا سکتے ہیں, مگر محمد رسول اللہ سے تعلق نہیں توڑا جا سکتا. ہر چیز توڑی جا سکتی ہے مگر آپ سے تعلق نہیں ٹوٹ سکتا. اس وقت مومن کا ایمان کامل ہوتا ہی نہیں ہے, اس وقت تک کوئی شخص مومن کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے. جب تک حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, جب تک وہ ذات پیغمبر سے, اپنے والدین سے, اپنے عزیزوں سے, اپنی اولاد سے, اپنے رشتہ داروں سے, حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی ذات سے محبت نہیں کر لیتا, اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمارا اتنا گہرا تعلق اور اتنا مضبوط رشتہ اسلام اور مسلمان کی نسبت اور حیثیت سے، پھر اس رشتے کا تقاضا ہے، پھر اس تعلق کا مطالبہ ہے کہ جہاں محبوب کبریا، محبوب کائنات، امت کے نبی آمنہ کے لال پیدا ہوئے، ان ذروں سے بھی محبت ہو جن گلیوں میں انہوں نے قدم لگائے، ان گلیوں سے بھی محبت ہو جہاں زندگی کے 53 سال گزارے، اس شہر سے بھی محبت ہو، اور جس شہر میں 10 سال گزار کر آمنہ کے لال، اسی شہر میں پھر اللہ کے ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہوئے پھر اسی شہر کے مہمان بن گئے، پھر اسی شہر میں مسکن ہوا، پھر اسی شہر میں آپ کی قبر مبارک بنی، پھر اسی شہر میں اللہ نے آپ کو سلا دیا مسلمان کی حیثیت سے، پھر اس شہر کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ بن جاتی لیکن دوستو، مکہ مکرمہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ نے 53 سال عمر کے جس شہر میں گزارے، اس شہر سے محبت، اس شہر کا احترام، اس شہر کا وقار ملحوظ خاطر رکھنا، عشق اور محبت اور نبوت کے تعلق کی بنا پر بھی لازم تھا، لیکن رب کائنات نے اس شہر کو پہلے سے ہی عظمتیں عطا فرمائی، اور میں کہتا ہوں اس لیے عظمتیں عطا فرمائی کہ آمنہ کے لال نے اس شہر میں پیدا ہونا تھا۔ کیا عظمتیں عطا کی؟ کہ اس شہر میں ایک اللہ کا گھر ہے، اس شہر میں ایک ایسا کوٹھا ہے، ایسا مکان ہے، ایسی عمارت ہے، ایسی بلڈنگ ہے کہ دنیا میں ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، ہیرے جواہرات ان میں جڑے ہوئے ہیں، زمرد و یاقوت ان پہ لہرا رہے ہیں، اور ان پہ سونے اور چاندی کے کام ہوئے ہیں، لیکن دنیا بھر کے مکانوں، کوٹھیوں، بنگلوں اور شہزادوں کے محلوں کی وہ ویلیو نہیں ہے، وہ حیثیت نہیں ہے، وہ ساری کوٹھیاں اور بنگلے اس بیت اللہ کی ایک اینٹ نہیں بلکہ ایک ذرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ محل کی نسبت کسی انسان کی طرف ہوگی، کسی بادشاہ کی طرف ہوگی، مکان کی نسبت مکین کی طرف ہوگی، دکان کی نسبت دکاندار کی طرف ہوگی، تجارت کی نسبت تاجر کی طرف ہوگی، زمین کی نسبت زمیندار کی طرف ہوگی، لیکن اللہ کی اس دھرتی پر ایک مکان ایسا ہے، ایک کوٹھا ایسا ہے جس کی نسبت کسی انسان کی طرف نہیں ہے، اس کو جب بھی پکارا جاتا ہے، جب بھی تعارف کیا جاتا ہے، جب بھی نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ کسی کا مکان نہیں ہے، یہ کسی کا محل نہیں ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں، یہ کسی کی کوٹھی نہیں، یہ وہ گھر ہے جو گھر اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر۔ اور وہ اللہ کا گھر بھی کیسا کہ اللہ نے جب اس زمین کو بنایا، اس زمین کو بنایا تو سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اپنا گھر بنایا، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے ہدایت کے لیے بنایا گیا، اللہ کے ماننے والوں کی وحدت کے لیے بنایا گیا، رب کے خزانے قدرت سے حصہ لینے کے لیے بنایا گیا، چشمہ ہدایت کے طور پر پھیلایا گیا، وہ پہلا گھر اللہ نے اس دھرتی پر جس کو وجود دیا، بلکہ صرف اسی پر بس نہیں، روایات کے مطابق اللہ نے جب زمین کو پیدا کرنا چاہا
تو زمین پر سب سے پہلا جو حصہ پیدا کیا گیا وہ بیت اللہ کا حصہ تھا، پھر بیت اللہ سے آگے زمین کو پھیلایا ہے، بیت اللہ سے آگے زمین کو توسیع دی گئی ہے، بیت اللہ سے آگے زمین کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، دریا ہیں، بیابان ہیں، جنگلات ہیں، سب کچھ ہے لیکن بیت اللہ کے دم قدم سے ہے، سب کچھ ہے تو بیت اللہ کی وجہ سے ہے، سب کچھ ہے تو بیت اللہ تھا تو ہے، بیت اللہ تھا تو زمین ہے، بیت اللہ تھا تو پہاڑ ہے، بیت اللہ تھا تو دریا ہے، بیت اللہ تھا تو جنگلات ہے، بیت اللہ تھا تو آبادی ہے، بیت اللہ تو ویرانی ہے، بیت اللہ تو سب کچھ ہے، کچھ نہ ہوتا اگر بیت اللہ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر بیت اللہ نہ ہوتا، یہیں سے سلسلہ زمین شروع ہوا. اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں زمین کی ناف قرار دیا گیا، زمین کی ناف قرار دیا گیا، یہ زمین کی ناف ہے. زمین انسان کی ناف کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اسی ناف کے ذریعے سے اسے غذا ملتی ہے، اسی کے ذریعے سے نشو و نما پاتا ہے، اسی غذا کے ذریعے سے وہ بڑھتا ہے، اسی غذا کے ذریعے سے وہ قابل ہوتا ہے کہ دنیا میں آئے. زمین کو غذا مل رہی ہے تو بیت اللہ کے صدقے سے، زمین والوں کو رزق مل رہا ہے تو بیت اللہ کے صدقے سے، زمین والوں کو ہدایت مل رہی ہے تو بیت اللہ کے صدقے سے، زمین والوں کو رحمت مل رہی ہے تو بیت اللہ کے صدقے سے، زمین والوں کو زندگی مل رہی ہے تو بیت اللہ کے صدقے سے، زمین والوں کو ترقی مل رہی ہے تو بیت اللہ کے صدقے سے، زمین والوں کو جو کچھ مل رہا ہے بیت اللہ کے صدقے سے مل رہا ہے. اور ایک اور بات عرض کروں، لوگ کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، قرآن نے اس کا جگہ جگہ تصور دیا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہے کہ خلاق عالم نے اس کائنات کا نظام کیسے بنایا کہ ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، گھوم رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے. زمین گھوم رہی ہے، زمین طواف کر رہی ہے، سورج کے گرد طواف کر رہی ہے، اپنے سے بڑی سیاروں کے گرد طواف کر رہی ہے، زمین چکر کاٹ رہی ہے. زمین کا طواف کب تک جاری رہے گا؟ زمین چکر کب تک کاٹتی رہے گی؟ زمین کے چکر کب تک رہیں گے؟ دن رات کی اندھیریاں، تاریکیاں، اجالے کب تک رہیں گے؟ ستاروں کے کمکمے کی طرح روشنیاں کب تک رہیں گی؟ چاند کی تابانی کب تک رہے گی؟ ستاروں کی شیبانی کب تک رہے گی؟ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے، اللہ کے گھر دنیا گھوم رہی ہے. جب تک رب کے گھر کا طواف ہے اسی وقت تک زمین کا طواف ہے. جب رب کے گھر کا طواف رک جائے گا تو زمین کا طواف بھی رک جائے گا. بقائے انسانیت اسی میں ہے، بقائے زمین اسی میں ہے، زمین والوں کی بقا اسی میں ہے. زمین کی گردش اسی وقت تک جاری رہے گی جب اللہ کے گھر کے گرد طواف جاری رہے گا. اور وہاں جائیے، بیت اللہ کی سرزمین مدینہ کا شہر، بیت اللہ مکہ کا شہر، یہ کوئی معمولی شہر نہیں، یہ آیت من آیات اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ وہ نشانیاں ہیں کہ سائنسی ترقی کے باوجود تم ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ معجزات ہیں کہ جن جیسا کوئی لا نہیں سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسانیت ورتا حیرت میں ڈوب جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج کوئی آدمی دولت کے ذریعے، خوف کے ذریعے، وحشت کے ذریعے، ڈراوے کے ذریعے، بادشاہی کے ذریعے یہ چاہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف رکوا دے یا لوگوں کو بیت اللہ سے متنفر کر دے. بیت اللہ سے متنفر کوئی نہیں کر سکتا، بیت اللہ کا طواف کوئی نہیں رکوا سکتا. جنہوں نے کوشش کی وہ ہاتھیوں کی فوجیں لے کر آئے، وہ لاؤ لشکر لے کر آئے اور بیت اللہ کو گرانے آئے تاکہ بیت اللہ بھی نہ ہو، طواف کرنے والا بھی نہ ہو، عرب والوں کی عظمت بھی نہ ہو. وہ بیت اللہ کو گرانے آیا تو خلاق عالم نے اس کا مقابلہ انسانوں سے نہیں کرایا، اس کا مقابلہ حیوانوں سے نہیں کرایا، جو ہاتھی لے کر آیا تھا چڑیوں کے ذریعے سے ہلاک کرایا. الم تا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے دیکھا نہیں کہ بیت اللہ کے رب نے ہاتھی والوں کو کیسے ختم کیا؟ جو بھی بیت اللہ کی طرف پوری نیت سے آیا اسے اس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا کہ پھر اس کا نام و نشان بھی نہ ملا، اس کا نام و نشان بھی نہ ملا. پھر بیت اللہ میں کیا کیا چیزیں رکھی؟ بیت اللہ میں وہ پتھر بھی ہے جو جنت سے آیا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس میں یہ مقناطیسیت ہے، یہ کشش ہے. مقناطیس تو لوہے کو کھینچتا ہے، دھات کو کھینچتا ہے، لیکن یہ جنت سے آنے والا پتھر حجر اسود یہ تیرے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، تیرے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، تیری خطاؤں کو کھینچ لیتا ہے. تو ایک طواف مکمل کر کے اس حجر اسود کا بوسہ لے یا اس کے سامنے ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ الحمد کہہ کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لے، بوسہ دینا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو کھینچ لینا حجر اسود کا کام ہے. پھر وہاں پر ایک ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے جس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ہیں. یہ پتھر کیا تھا؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ پتھر یہ تھا کہ جدید دور کے اس کو اگر سمجھ نہ ہو تو اس پتھر نے ابراہیم کو وہی کام دیا جو کام تجھے آج لفٹ دیتی ہے. بیت اللہ کی اونچائی 40 فٹ ہے، 40 فٹ اونچائی. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا بنانے والے. اب جب اونچائی ہاتھوں سے اوپر چلی گئی تو کیا کریں؟ اس کے لیے کوئی پیڑ بنائیں، کوئی بانس لائیں، کوئی پھٹے لائیں، کوئی یہ لائیں. لیکن جب آدمی کسی کا گھر بناتا ہے تو اسے کہتا ہے جناب مجھے پھر پھٹے بھی لے دو، مجھے یہ پیر کا سامان بھی لے دو، یہ کنسٹرکشن کا سامان بھی لے دو، مجھے بانس بھی لے دو، فلاں چیز بھی لے دو. ابراہیم اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو جب بات ان کے ہاتھوں سے اوپر پہنچ گئی، پہنچ سے باہر نکل گئی تو انہوں نے کہا اللہ تیرا گھر بنا رہا ہوں، تو پھر مجھے پیر بھی لے دے، پھر مجھے لے دے لے وہ چیز. تو اللہ نے پھر لفٹ بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے. لفٹ کیا تھی؟ ایک پتھر تھا. آپ پتھر لے پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاتے، جتنی اونچائی کی ضرورت ہوتی پتھر اتنا اونچا ہو جاتا، جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی پتھر اتنا نیچے ہو جاتا. بیت اللہ 40 فٹ تک تعمیر ہوا، سارا بیت اللہ تعمیر ہو گیا. پتھر پہ بیٹھ جتنا اوپر جانا ہے وہ اوپر ہو جائے گا، نیچے آنا چاہتا ہے نیچے ہو جائے گا. لفٹ کو بھی اگر آپ نے چلانا تو مشین لگانی پڑتی ہے، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک سسٹم ہے وہ چلانا پڑتا ہے. ہر چیز دنیا میں دیکھو گے سائنسدان بڑے سے بڑا پیدا ہو جائے پتھر میں جان نہیں آ سکتا، اسے فرما بردار نہیں بنا سکتا، اپنے حکم کے تابع نہیں کر سکتا کہ جتنا میں کیا اتنا بڑھتا جا، جب میں کہتا ہوں تو سکڑتا جا. اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان لگے ہوئے، دونوں قدموں کے نشان. سابقہ سلاطین اور بادشاہ اس پتھر میں پانی ڈال کر پیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں پانی ڈال کر. آج اس پتھر کو ایک شیشے کے ہول کے اندر بند کر کے رکھ دیا گیا ہے. دیکھو یہ علام اللہ کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ابراہیم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. لیکن اس سے بڑا معجزہ عرض کرتا ہوں، اس سے بڑا معجزہ اور اللہ کی دھرتی پر ایسا معجزہ کہ دنیا سوچ سوچ کر پریشان تو ہو جائے گی مگر اس معجزے کا مقابلہ آج بھی نہیں کر سکتی، وہ معجزہ آب زمزم ہے. مجھے آپ کی دعاؤں سے وہاں کے چیف انجینئر ملے، وہ جماعت کے کام سے واقف تھے، بڑی خوشی سے ملے. میں نے کہا مجھے کچھ بیت اللہ کے بارے میں بتائیں، اور اس یہ جو مکان یہ جو زمزم ہے اس کے بارے میں. اس نے کہا میں خود اس زمزم کے نیچے اترا ہوں، یہ جو صفا کی پہاڑی ہے اس طرف سے ایک پانی کا فوارا آتا ہے، اس طرف سے پانی کی ایک لہر آتی ہے جو ہر وقت پانی پھینکتی ہے، اور پانی کا ایک فوارا حجر اسود کے نیچے سے آتا ہے، چار طرف سے چار فوارے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب حج کا موسم آتا ہے، رمضان کے مہینے سے لے کر حج کے موسم کے اختتام تک جب حاجی زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، لاکھوں آتے ہیں لاکھوں، یہاں تک کہ حج کرنے والوں کی تعداد پچھلے سال 30 لاکھ سے زیادہ تھی، جب یہ لاکھوں انسان آتے ہیں تو قدرتی طور پر پانی میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ٹویل چار چار پانچ پانچ لگا کر 24 گھنٹے ٹویل نہ چلائیں تو ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ پانی ابلنے لگ جائے گا اور بیت اللہ کے گرد گرد پانی ہی پانی ہو جائے گا۔ اور جب حج کا موسم کم ہو جاتا ہے، جتنے حاجی ہوتے ہیں اتنا پانی ہوتا ہے، جتنا نکالو اتنا پانی ہے، جتنا نکالا اتنا پانی ہے۔ اب تو 300 میل کا سفر کر کے مدینہ میں بھی بیت الزمزم کی لہریں چلی گئی ہیں، پورے شہر میں زمزم ہے، آپ جدہ میں چلے جائے زمزم ہے، مکہ نہیں بلکہ سعودیہ کی ہر مسجد میں آپ کو زمزم دستیاب ہے، پوری دنیا میں زمزم لے جاؤ، دریا خشک ہو جاتے ہیں، نہریں خشک ہو جاتی ہیں، سمندر راستہ چھوڑ جاتے ہیں، کنویں ویران ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ چشمہ ہے جو جاری تو ہوا ہے، پوری انسانیت کو سیراب تو کرتے ہیں، جگہ جگہ پہنچتا تو ہے، اس کا ایک قطرہ نہ کم ہوتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے۔ زمزم کا پانی، اتنا پانی آپ دیکھو اسے کتنے لوگ لاتے ہیں، اور بیت اللہ کے باہر چاروں طرف کوئی 25-25 نہیں بلکہ 50-50 ٹوٹیاں بھی کیا، پیپ ہی سیدھے ایسے تھوڑا سا اس کو کھولو پورا پیپ کھل جاتا ہے، اتنے لگے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں بھرتے ہیں، آتے ہیں بھرتے ہیں، نہاتے ہیں، سارا دن پانی بھرا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ پی رہے ہیں، کروڑوں تک جا رہا ہے، اربوں انسانیت کے قلب و جگر میں وہ زمزم اتر رہا ہے، پیا جا رہا ہے۔ پانی ہے اس سنگلاخ وادی میں جہاں پانی کا وجود ہی نہیں ہے، جہاں اگر پانی کھودے بہت نیچے چلے جائیں تو پٹرول مل جائے گا، پانی نہیں ملے گا، کڑوا پانی۔ سعودی عربیہ اپنے پانی کی ضرورتوں کے لیے بڑے بڑے پلانٹ بنا کر سمندر کے کڑوے پانی کو گرم کر کے اس کی بھاپ کو لے کر، بھاپ کو جمع کر کے وہ پانی استعمال کرتا ہے، لیکن حجاج کے لیے، مسجدوں کے لیے، نیک کاموں کے لیے، ہر ہر جگہ پر زمزم آپ کے پاس موجود ہے جو کم ہونے کو نہیں آتا۔ مجال ہے کوئی کمی آ جائے، پانی ہے کہ ابلتا ہی چلا جا رہا ہے، ابلتا ہی چلا جا رہا ہے، ابلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور یہ اس پانی کی خصوصیات ہے کہ آج جب لیبارٹریوں میں اس پانی کو چیک کیا گیا، لیبارٹریوں میں دیکھنے میں پانی ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء ہیں جو ہزاروں بیماریوں کی شفا ہیں، قدرتی طور پر ایسے اجزاء ہیں کہ آدمی سال ہر سال تک اگر کچھ بھی کھائے اور کوئی چیز بھی نہ کھائے صرف پانی پیتا رہے تو اس آدمی کی زندگی کے لیے پانی ہی کافی ہے۔ پانی ہے، پانی کا کام بھی دیتا ہے، پانی ہے روٹی کا کام بھی دیتا ہے، پانی ہے شفا کا کام بھی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زمزم کو جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جائے گی، تو زمزم کو پی کر دعا کر اللہ تیری مشکلیں حل کر دے، مشکلیں حل ہوتی چلی جائیں گی، زمزم کو پی کر شفا کی دعا مانگ، شفا ملتی چلی جائے گی، زمزم کو پی کر اولاد کی دعا مانگ، اللہ تجھے اولاد دیتا چلا جائے گا، زمزم کو پی کر فراخی رزق کی دعا مانگ، اللہ تیرے رزق میں فراخی کر دے گا۔ اسی لیے مسنون ہے کہ جب طواف مکمل کر لو تو پھر سنت دو نفل پڑھنے کے بعد پھر زمزم کے پاس چلے آؤ، بیت اللہ کی طرح منہ کر کے زمزم بھی پیتے جاؤ، دعا بھی کرتے جاؤ کہ جب دل میں زبان پہ زمزم آتا ہے پھر وہ زبان دھل جاتی ہے، تاروں متار آ جاتی ہے، پاکیزہ زبان جب مانگتی ہے اس کے مانگنے میں دیر ہے۔ خالق
دوستو، حج کا اعلان ہونے والا ہے، درخواستوں کا
اس لیے موقع اس سے فائدہ اٹھائیے، اس سے فائدہ اٹھائیے اور جائیے. پیسہ کیا ہے؟ پیسہ تو ہاتھوں کی محل ہے، دھوپ چھاؤں ہے، ابھی تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں ابھی ہے. رات کو گھر بھر کر پیسے سے سویا ہے، صبح اٹھا تو سارا چور لے گئے. رات کو دکان بھر کر تالا لگا کر آیا ہے، صبح کو گیا تو آگ لگ گئی ہے. رات کو پیسہ جمع ہوا ہے، صبح کو اس کی اپنی موت آ گئی ہے. یہ تو خوش نصیبی ہے، بلکہ یوں نہ کہیے ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، جو امریکہ میں تو ہو آئیں گے، ہیں مسلمان، برطانیہ میں تو ہو آئیں گے اور لندن میں چلے جائیں گے، انگلینڈ میں چلے جائیں گے، ہالینڈ میں چلے جائیں گے، آسٹریلیا میں چلے جائیں گے، کروڑوں روپے وہاں خرچ کرائیں گے، بیت اللہ نہیں جائیں گے. وہ مت سمجھے کہ میں بیت اللہ نہیں گیا. رب کو تیرا پیسہ پسند نہیں، رب کو تیرا جانا پسند نہیں، رب کو تیرے قدم پسند نہیں، رب کو تیرا وجود پسند نہیں. تو جا دوسرے شہروں میں، وہ برائی کے شہر ہیں، بدماشی کے شہر ہیں، مارے حرام بجا حرام رف. نہ تیرا مال رب کو پسند ہے، نہ تیری ذات رب کو پسند ہے. رب کو جو پسند ہوتا ہے، اگر اس کے پاس دولت نہیں بھی ہوتی تو بلا لیتا ہے، وہ خود بلا لیتا ہے. وہ اس انداز میں بلا لیتا ہے کہ آدمی کی حیرت سست رہ جاتی، حیرت زدہ رہ جاتا آدمی کہ کیسے بلا لیا. دوستو، اس دفعہ میرا جانا، ایک تو اللہ کی ذات کا شکریہ ادا بھی کرنا تھا کہ رب العالمین نے دشمنوں کی نفاق سازشوں کو ناکام بنایا، اور مقصد اپنے مشن کے لیے کوشش اور دعائیں بھی تھیں. الحمدللہ آج میں اللہ کی ذات کی رحمت پر بے حد مسرور اور ممنون اور خوش ہوں کہ اس دورے میں اللہ تعالی نے سپاہ صحابہ کے کاس کو اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا. حرمین شریفین کے ائمہ شیخ عبداللہ بن سبیت جو بیت اللہ کے امام ہیں بڑے، اسی طرح بیت اللہ میں وعظ و تدریس اور جتنے مدارس بیت اللہ میں چلتے ہیں ان سب کے رئیس ہیں شیخ طہٰ، اسی طرح مسجد نبوی کے جو بڑے امام ہیں شیخ علی عبد الرحمان الحذیفی، اور پھر مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ، خصوصاً ان اساتذہ میں سے وہ اساتذہ جو شیعت پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ جن شیعت کا اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی، یقین جانئے اس وقت بے حد دل خوش ہوا اور بے حد دل میں مسرت ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ جن کو خلاق کے عالم نے اپنے گھر اور مصطفیٰ کی مسجد میں انہیں امامت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جب یہ تعارف کرا گیا کہ سپاہ صحابہ ایک جماعت ہے جو صحابہ کے دشمن رافضیوں کے خلاف شیعت کے خلاف میدان جہاد میں ہے، شہادتیں کو جام نوش کرتی چلی جا رہی ہے اور مصیبت میں مصیبت اٹھاتی چلی جا رہی ہے، تو ائمہ کرام کے الفاظ یہ تھے: قاتلہم اللہ، خدا رافضیوں کو تباہ برباد کرے، واللہ ما شد کفرم وما شد کفرم ونفاقم من الیہود والنصارا، کہ شیعہ یہودیوں سے بھی بڑا کافر ہے، منافقوں سے بھی بڑا کافر ہے، نصرانیوں سے بھی بڑا کافر ہے. جو اس جہاد میں شریک ہو جائے وہ جہاد اکبر میں شریک ہوا، جو اس جہاد میں مارا جائے اس سے بڑا اس وقت شہید کوئی نہیں ہے. آپ پہلے تو میں نے ان سے کہا، حضرت ہماری عوام آپ حضرات کا بڑا احترام کرتی ہے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، اگر آپ شیعہ کے کفر پر جیسے آپ فرما رہے ہیں ہم اشد کفر و نفاقا من الیہود والنصارا، کہ وہ کفر کے اعتبار سے یہودیوں اور نصرانیوں سے بھی آگے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا جہاد اکبر ہے، اس جہاد میں جو مارا جائے وہ شہید اکبر ہے، اگر ایسی بات ہے اور آپ بھی اسے مانتے ہیں، اس سے ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے، اس سے عوام الناس کے دل مضبوط ہوتے ہیں، اس میں شہداء کے ورثاء کو تقویت ملتی ہے، انہیں صبر و استقامت اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کا جذبہ ملتا ہے۔ آپ ہمیں فتویٰ کی شکل میں یہ ساری باتیں لکھ کر دیں کہ شیعیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں سب سے بڑا کفر شیعیت ہے، اور شیعیت کے ساتھ جنگ جہاد اکبر ہے۔ تو میرے ساتھ مسجد نبوی کے امام شیخ الحدیفی نے وعدہ کیا، واللہ میں تمہیں فتویٰ لے کر دوں گا، میں فتویٰ لے کر پوری دنیا میں پہنچاؤں گا کہ رب کی دھرتی پر شیعہ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جب مولانا حق نواز شہید شہداء کرام کی باتیں انہیں سنائی، حالانکہ ہم نے ٹائم نہیں لیا تھا، اچانک ان سے ملے تو جو آدمی کہنے گیا کہ جناب وہ آئے، ان کو گاؤں نے کہا کہ آپ نے ٹائم تو لیا نہیں۔ انہوں نے کہا شیخ وہ تو اچانک آئے اور یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لے آؤ بھی عشاء کے بعد۔ پھر جو بیٹھے، لوگ کہتے ہیں وہابی ہیں، ویسے توحید کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہیں، آپ حیران ہوں گے کیا کچھ انہوں نے دعائیں دی، کیا کچھ انہوں نے دعائیں دی۔ لیکن جب جدا ہونے لگے، ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ پھیرا میرے، پھر میں کہنے لگے میں دوبارہ پھر تیرے سینے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اللہ اس سینے کو کھول دے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری نصرت کرے، جاؤ میں تمہارے سینے پہ ہاتھ پھیر کر دعا دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی قوت طاقت تمہارا راستہ نہیں روکتی، پہلے سے بڑھ کر شیعیت کے کفر کو للکار چھوڑو، پہلے سے بڑھ کر اس کے کفر کے جھنڈے دنیا میں گاڑ چھوڑو۔ ہمارے ساتھ جو ان کے شاگرد تھے وہ حیران ہو گئے کہ شیخ نے تو آج تک ایسے نہیں کیا، ان کے نزدیک تعویذ گنڈا وغیرہ یہ تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن شیخ طہٰ، انہوں نے ان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں ابھی ٹائم چھوڑا ہے، اتنے شیعہ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا کہ اگر آپ اس کا وظیفہ کریں گے تو شیعہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا حضرت آپ؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے گھر میں آنا۔ پھر ہم ان کے گھر میں گئے، پھر انہوں نے اور جو چیزیں دی، ساتھ اجازت دی کہ میں اپنے اساتذہ مشائخ کی طرف سے ان چیزوں اور وظیفوں کی تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کا اتنا بڑا ٹکڑا دیا جس پہ سونے کی تاروں سے یا حیو یا قیوم لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کہا حضرت یہ تو آپ کی عنایت ہے، یہ تو آپ کی مہربانی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دعوت پر پاکستان آئیں، آپ پاکستان آئیں، پاکستان میں آ کر آپ ہمارے جلسے اور کانفرنسوں میں صرف اتنا فرما دیں کہ سپاہ صحابہ جو کرتی ہے یہ بالکل برحق ہے، یہ صحیح ہے، یہ جہاد اکبر ہے، یہ حقیقت میں بڑا کام ہے۔ انہوں نے کہا ہم لکھ کر دینے کو بھی تیار ہیں، تمہارے جلسے میں آنے کو بھی تیار ہیں۔ اس کے بعد ہماری جامعہ یونیورسٹی جو مدینہ منورہ کی یونیورسٹی ہے، جامعہ مدینہ بھی اسے کہتے ہیں، اس کے اساتذہ ان کو پیغام بھیجوایا۔ درمیان میں ایک اور بات کروں، مجھے یہاں شیعوں نے خط لکھے کہ جناب آپ ہمارے بارہویں امام کو نہیں مانتے اور گاڑیاں دیتے ہیں، ٹانگیں توڑنے کا اعلان کرتے ہیں، ہمارے بارہویں امام کا نام تو مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اچھا اگر ان خنزیروں کے بارہویں امام کا نام وہاں لکھا ہوا ہے تو یہ تو ان کے پاس ایک دلیل بن گئی۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے تھے، تابعین کے نام لکھے ہوئے تھے، شیعہ جنہیں اپنے 11 امام مانتے ہیں وہ ہمارے بزرگ تھے، ان کے بھی نام لکھے ہوئے تھے۔ وہاں ایک نام لکھا ہوا ہے المحمد امام المہدی، محمد امام المہدی۔ میں نے کہا بھی یہ تو شیعہ کے امام کا نام نہیں ہے، یہ تو نام نہیں، یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے، اس مہدی کو تو ہم بھی مانتے ہیں جس کا نام محمد ہوگا، جس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جن کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اس کی تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ پیدا ہوں گے، ظاہر نہیں ہوں گے، جب 42 سال کی عمر ہوگی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گی. یہ تو شخصیت 1400 سال سے چھپی بیٹھی ہے. لیکن میں نے کہا یہ مغالطہ تو ڈالتے ہیں نا، امام صاحب سے بات کرتے ہیں. شیخ حذیفی جو مدینہ کی مسجد کے بڑے امام ہیں، کئی کئی امام ہوتے ہیں نا، بڑے امام ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، بڑے درویش منشال میں، خود ہی گھر سے کھجوریں لا رہے ہیں، خود ہی چائے لا رہے ہیں، کہنے لگے ابھی قہوہ پی کر جاؤ، ابھی میرا جی نہیں بھرا، ابھی آپ اور بیٹھے، اور جاتے ہوئے پھر مل کے جانا. تو میں نے کہا شیخ مسجد نبوی میں جو فلاں نام لکھا ہے، شیعہ یہ کہتے ہیں وہ ہمارے 12 امام کا نام ہے. پھر میں نے 12 امام کی پوری سٹوری سنائی. میں نے کہا جی یہ ایک ہے اور میں نے اس کا یہ آپریشن کیا ہے، خدا کی قسم تم تو خالد بن ولید ہو. کہنے لگے یہ بہت اچھا کیا تم نے، کہتے واللہ لا وجود لہ ولا ولید، نہ اس کا کوئی وجود ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے. انہوں نے خام کا ایک گھڑنتو قسم کا 12 امام بنا لیا، اس کی تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. میں نے کہا شیخ وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں اس کا نام لکھے. وہ پریشان ہو گئے، مسجد نبوی میں اس کا نام لکھا ہے. میں نے کہا جناب میں تو خود پڑھ کر آیا ہوں، اب میں نے بھی ڈال دیا کہ میں تو خود پڑھ کے آیا ہوں جی وہاں لکھا ہوا ہے. کہنے لگے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا وہاں لکھا ہوا ہے محمد امام المہدی. انہوں نے کہا یہ اس کا نام تو نہیں ہے نا. میں نے کہا جی بہرحال وہ کہتے ہیں اس کا ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جی ایسا کر دیں محمد ابن عبداللہ امام مہدی، ابن عبداللہ کا اضافہ کر دیں، کیونکہ ان کے جو امام ہیں وہ ابن حسن عسکری ہیں. وہاں جب ابن عبداللہ آ جائے گا تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب جب آپ دوبارہ آئیں گے وہاں محمد ابن عبداللہ لکھا ہوگا. پھر جامعہ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ وہ علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، عمل میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. اور قریباً الحمدللہ 12-14 اساتذہ کرام جمع ہوئے، اور ایک جگہ پر انہوں نے خود ہماری دعوت کی، وہاں ہم گئے اور وہ شیعت پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، مقالہ لکھ رہے ہیں شیعت پر. ان سے ہماری باتیں ہوئیں، جب ہم نے ان کو شیعہ کے عقیدے بتائے، شیعہ کے حالات بتلائے، تو انہوں نے کہا ہمارا تو اتنا مطالعہ نہیں تھا. ہم نے کہا فلاں کتاب فلاں میں فلاں بات، فلاں میں فلاں بات، فلاں میں فلاں بات. اور پھر ہم نے کہا کہ آپ نوجوان ہیں اور نوجوان اس وقت جو کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جتنی تحریکیں چل رہی ہیں وہ سب نوجوان چلا رہے ہیں، اور ہر جگہ نوجوان ایک انقلاب برپا کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اور شیخ محترم سے ملاقات میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس وقت جہاد اکبر شیعت کے ساتھ جہاد ہے، اور شیعہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بڑا کافر ہے. یہ شیخ کا فتویٰ ہے. آپ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شیعہ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، بے ایمان کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں آپ نوجوان ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہاتھ میں ہاتھ دیں، قدم کے ساتھ قدم ملائے. وہ اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا آپ ہمیں بلائے، ہم آپ کے ملک میں آ کر اور آپ کے ملک کے علاوہ باقی پوری دنیا میں، یورپ میں جا کر، ایشیا کے ملک ملک میں جا کر اپنے مشائخ کو بھی لے جائیں گے، اساتذہ کو بھی لے جائیں گے، حرمین کے ائمہ کو بھی لے جائیں گے، اور جو کام سماج سیابہ کرتی ہے ہم اس کے قدم بہ قدم چلیں گے، آپ کی تحریک بھی کریں گے، شیعہ کے کفر کا اعلان بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ حجاز مقدس میں جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں جلسہ کرنا، کسی قسم کا اجلاس کرنا، اس کی ان کے قانون میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی اجازت ہی نہیں ہے. یہاں سے جانے والے بڑے کوشش کرتے ہیں کسی عنوان سے محفل ملادی منا لو، یا پٹن کٹن دی کوئی مجلس فلاں فلاں نام سے. مجال نہیں، یہ صرف غیر ملکیوں پر نہیں، ان کے اپنے ملکے بھی نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ مدینہ منورہ میں پاکستانیوں کے اتنے بڑے بڑے 5-6 جلسے ہوئے کہ جن جلسوں میں اتنے لوگ آئے، 400-500 آدمی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو 10 آدمی جمع نہیں ہو سکتے، یہ اتنے بڑے بڑے جلسے مدینہ کی تاریخ میں ریکارڈ ہے، گزشتہ کئی سالوں میں اس عنوان پر کبھی نہیں ہوئے۔ اور پھر تو ایک تانتا بن گیا، صبح جلسہ، بعد نماز مغرب جلسہ، بعد نماز عشاء جلسہ، پھر یہی سلسلہ مکہ مکرمہ میں ہوا، پھر کچھ مسلم لیگ کے دوستوں سے ملاقات ہو گئی، سیاسی باتیں ہو گئیں، سیاسی باتوں انہوں نے کہا جی ہم آپ کا جلسہ جدہ میں کراتے ہیں، کل رات ہمارا جلسہ جدہ کے ایک ہوٹل میں تھا، وی آئی پی ہوٹل جدہ بنی اشارہ بنی مالک پر، اور اس کی دائی وہاں کی مسلم لیگ تھی، وہاں کی مسلم لیگ کیا ساری سپاہی صحابہ ہے، جب یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم اچھے مسلم لیگی ہو، تم تو سارے سپاہ صحابہ ہو، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی سپاہ صحابہ بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اعزاز میں جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا کل رات، وہاں مجھ سے پہلے کچھ سپاہ صحابہ سے زیادہ مسلم لیگ سے محبت کرنے والوں نے جناب کھڑے ہو کر جو جو اعتراض کرنے تھے، عورت کی حکمرانی، میاں نواز شریف کی خدمات، اور آپ نے ووٹ فلاں کو دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا کچھ ساتھی تھوڑے سے گھبرائے، میں نے کہا بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جس کے دل میں پورا کہہ دو، انشاءاللہ ایک ایک کا جواب ایسا دے کر جاؤں گا کہ کبھی تم اس پر شک نہ کر سکو گے۔ پھر تو جناب میں نے کہا لکھ کر دو دو، لکھ کر دے دو، بس اعتراضات، سوالات، جوابات۔ اس کے بعد میں نے پھر آپ کی دعاؤں سے 1.5 گھنٹہ تقریر کی، میں نے پھر جب حقائق بتلائے، میں نے کہا جناب ہم تو 90 کے الیکشن میں ساتھ تھے، ہمارا قصور بتلاؤ، کتا مر جائے، عام بھنگی مر جائے، کوئی عام آدمی مر جائے، تم تعزیت کرتے ہو، اس کے جنازے میں جاتے ہو، آئی جی آئی کے ایم این نے اسار قاسمی شہید ہو گیا، تمہیں جنازے کی توفیق ہوئی تھی؟ کیوں نہیں آیا نواز شریف، کیوں نہیں آیا حیدر بھائی اس اسحاق قاسمی کے جنازے میں جو اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پہ جیتا تھا، جس کے سارے وقت آئی جائی کے ساتھ گزارا تھا، تم اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے؟ پھر آگے بتلاؤ کہ ہم نے وہ جرم کون سا کیا تھا جس جرم کی وجہ سے جنازے میں بھی نہ آئے، ہمیں ٹکٹ بھی نہ دیا، ہمارا مقابلہ بھی کیا، 1500-1500 آدمیوں کو پکڑ کر جیلوں میں مارا، پٹوایا اور ان کو پریشان کیا، بچیوں کو سگٹیں جلایا اور اتنے لوگ جیلوں میں ڈال دیے قتل کے مقدمے میں، تم نے پوری تحریک نجات میں تمہارے اتنے لوگ جیلوں میں نہیں گئے جتنے لوگ تم نے ہمارے شہید کرا دیے۔ پھر جب میں نے تقریر کی، وہی مسلم لیگ کا نواز شریف مردہ باد، میں نے کہا ابھی تو میں نے تقریر ہی نہیں کی، ابھی تو میں خلاصے کھولے ہی نہیں، ہوں یہ نہیں جلدی، کہنے لگے جی سانو پتا نہیں سی۔ میں نے کہا بار آج نواز شریف مردہ باد کا نعرہ تو میں نہیں لگواتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اپنے گرو کو سمجھاؤ اسے، تنہا کوئی ویلیو نہیں، مولویوں کو تانے دیتے ہو کہ مولویوں کو نے کیا لے لیا مسلم لیگ سے جدا ہو کر، مولویوں کو ہوا 5 سیٹوں کا نقصان، مولویوں کو چھوڑ کر تمہیں ہوا 50 سیٹوں کا نقصان، مولوی 5 سیٹیں نقصان کر بیٹھا، تم 50 نقصان کر بیٹھے، مولویوں کو تانے دیتے ہو، تانے کے قابل تو تم ہو؟ پھر بے نظیر کے لیے مولویوں نے کیسے تعاون کیا، کس کس مولوی نے کیا کیا ووٹ نہیں دیے، سب نے ووٹ دیے، تم ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے، اور اب تحریک نجات چلائی تو اسلام کا نام چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح، یعنی یقین جانے، اور مجھے اس بات پہ دکھ ہے، سیاسی طور پہ میں اس بات پہ شدید پریشان ہوں کہ تحریک نجات کے عنوان سے یہ چند دن کی ہڑتالیں اور جلوس کر کے نواز شریف گورنمنٹ نے، نواز شریف نے پوری دنیا میں یہ تصور قائم کر دیا کہ بے نظیر کی گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے۔ کتنی مضبوط؟ کہ نواز شریف اور پوری مسلم لیگ روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، وہ ان کے 2 ایم این او کو اجلاس میں نہیں لا رہی، اتنی ویلیو رہ گئی، 2 ایم این او کو اجلاس میں نہیں بلا رہی حکومت، ساری اپوزیشن چلا رہی ہے، واک آؤٹ کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، اجلاس کا بائیکاٹ ہے، ہم نہیں آتے اجلاس میں، نہ پھر خود بخود آ بھی گئے، پھر خاموش ہو گئے، پھر اخلاق کے دائرے میں محیط ہو گئے، اب پوری مسلم لیگ کی پوری قوت، پوری تحریک، پوری ہڑتالیں، پورے مظاہرے، سب کچھ کی ویلیو کیا رہ گئی کہ دو ایم این اے اسمبلی میں نہ لا سکے، باہر تو کیا لانے ہیں، اور جو اندر گئے معافی نامے لے کے باہر آ گئے. میں نے کہا کوئی ایک سپاہی صحابہ کو بھی ثابت کرو جو معافی نامہ لکھ کے باہر آیا ہو، تمہارے دور میں آیا ہو یا آج کے دور میں آیا ہو. تم نے اپنے تنہا فیصلوں کے ذریعے سے اب اپنی ویلیو وزن اتنا کمزور کر لیا ہے کہ اب تو تمہارے کہنے سے جیل سے اسمبلی اور اسمبلی سے واپس جیل اتنا سا مسئلہ ہے، دو ایم این او کا حکومت اس کے لیے بھی تیار نہیں. دوستو اس وقت جو کراچی کے حالات ہیں، کراچی کے حالات انتہائی پریشان کن. میری معلومات کے مطابق بے نظیر حکومت امریکہ سے کراچی کا سودا اسی طرح کر چکی ہے جس طرح بے نظیر حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے. میں نے مہینوں پہلے کہا تھا کہ بے نظیر کشمیر کا سودا کر چکی ہے. تھرڈ آپشن، بے نظیر کشمیر کے تین حصے تقسیم کرنے کا فارمولہ قبول کر چکی ہے. کشمیر کشمیر کا نعرہ زبان کا نعرہ ہے، عملی طور پہ کشمیر بیچ چکی ہے. لیکن اس وقت کسی کو یقین نہیں آتا تھا. آج کی اخباریں پڑھ لو کیا نتیجہ نکلا، قرارداد جنرل اسمبلی سے واپس لے لی. قرارداد کا پیش کر کے واپس لینا اس طرح ہے جیسے الٹی کر کے چاٹ لے انسان. یہ بے حیاستی اسی بے نظیر کے دور میں مسلمانوں کو دیکھنا پڑی، ورنہ وہ مسلمان جنہوں نے 50,000 سے زیادہ نوجوان ذبح کرا لیے ہیں، جن کی عزت آبرو تاب میں لگ گئی ہے، جن کی باؤ بیٹیوں کے اور گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں، ان کی عزتیں بربار ہو گئی ہیں، بے نظیر حکومت نے، اس گنڈہ بدماش بے غیرت حکومت نے کشمیر کا سودا بھی کر دیا ہے، کراچی کا سودا بھی کر چکی ہے. سنو یہ بات، ہم نہ کشمیر کا سودا قبول کرتے ہیں نہ کراچی کا سودا ہونے دیں گے. کراچی میں کیا ہے؟ آج صبح میں کراچی سے آیا ہوں، جگہ جگہ پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، چار چار گاڑیاں بھر کر دہشت گرد فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں. سپاہی صحابہ کے دفتر میں آ کے فائرنگ کر گئے. لوگ گلیوں میں داڑھی والا آدمی ہے، ٹوپی والا آدمی ہے، گولی مار دو. پریشانی کا عالم ہے، فوج ایسے ہے جیسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. پولیس کو دیکھ کے گولی مار دیتے ہیں. آئی جی سن پولیس جو ساری کی بساری بدماشی کا ذمہ دار ہے، جس نے پولیس کو آج اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ ایک طرف سے وہاں کے حالات خراب کیے، دوسری طرف سے وہ بےمان انسان پولیس کو کہتا ہے کہ رات کو پولیس کو تالے لگا کر کہیں اور جا کر سو. محافظ تھانے کو تالے لگا رہے ہیں، تالے لگا کر سوتے ہیں. عوام پریشان ہے کہاں جائے، نہ فوج تحفظ کر سکی نہ پولیس تحفظ کر سکی، عوام کا کیا، اپنا تحفظ کرتی پھرتی ہے. عوام اس طرح پریشان اور گنڈا گردی دہشت گردی کا یہ عالم، گاڑیاں اسلحے کی بھری آتی ہیں، 15-15 منٹ وہ اسلحہ چلا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. فوج کو کہتے ہیں پکڑو، کہتے ہیں ہم سے نہیں پکڑے جاتے. پولیس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے. فوج اور پولیس کو بدنام کر کے رکھ دیا گیا ہے، ان کے اختیارات چھین لیے گئے ہیں. عوام اب سوائے اللہ کے کچھ نہیں ان کے ذہنوں میں آتا، ہم کہاں جائیں. کشمیر کا ظلم تو ہندو کے ہاتھوں سے ہے، فلسطین میں بربریت تو اسرائیل نے کی ہے، افغانستان میں تو روس سے لڑتے رہے ہو. بتلاؤ تمہارے ملک کا یہ حال ہے کہ سب سے بڑا شہر، سب سے زیادہ آبادی والا شہر، آج وہاں کے مسلمان کا حال یہ ہے. اللہ کے سوا اس کے پاس کوئی دستگیری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا تحفظ کرنے والا نہیں ہے. عزت آبرو جان مال بچے تک ذبح کر دیے جاتے ہیں. یہ گورنمنٹ اس ملک کا سودا کہہ چکی ہے، یہ بات اسے جان لینا چاہیے. نواز شریف کی مخالفت اپنی جگہ پر ہے، ہماری مخالفت دین کی وجہ سے ہے، ملک کی وجہ سے، ملت کی وجہ سے. بے نظیر حکومت باز آ،
ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہم جائے دے دیں گے، ملک کے بکرے نہیں ہونے دیں گے، خون کی نتیجہ دیں گے، اس ملک میں امریکہ کو نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے دوستو ملک کو توڑا جا رہا ہے اور ملک ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ بے نظیر بے غیرت اور گنڈا حکومت کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادھر تو فوج کے ہاتھ باندھ دیے اور دوسری طرف فوج کو کہا گولی چلا دو، کن پر جو شریعت مصطفی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بے غیرت حکومت، فاشا کاسرا عورت کی حکومت شریعت کا نام لینے والوں پہ گولیاں چلاتی ہو، ان کا قصور یہ ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ وہ نبی کی شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ بھٹو ازم لاؤ تو اس کے گلوں میں ہاتھ ڈالتی، اگر وہ یہ کہتے یہاں سوشلزم لاؤ تو کہتی مطالبہ حق ہے، تو کہتی ان کا بنیادی حقوق ہے، وہ بھٹو ازم کا نعرہ لگاتے بنیادی حق کہتی، وہ سوشلزم کا مطالبہ کہتے تو ان کو خوشی خوشی دے دیتی، انہوں نے نبی کی شریعت مانگی ہے تو انہیں گولیاں چلائی ہیں۔ یاد رکھ، وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جس طرح مالا کنڈ میں شریعت کا مطالبہ ہوا ہے، ہم جنگ سے بھی شریعت کا مطالبہ کریں گے، ہم جنگ سے بھی شریعت کے لیے میدان میں آئیں گے، ہم روڈ بلاک کریں گے، ہم نظام بلاک دیں گے، تاریخ سول نافرمانی شروع کر دیں گے، یا شریعت ملے گی یا شہادت لیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ مالا کنڈ کی تحریک دب جانی چاہیے؟ نہیں دبنی چاہیے، تو آپ بھی تیاری کریں۔ تیار ہیں آپ؟ ہمیں انگریز کا کالا قانون نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے انگریز کا کالا قانون، ہمیں رب کا وائی قانون چاہیے جس کے لیے ملک بنایا۔ ہزارہ ڈویژن نے اعلان کر دیا، ڈیرا اسماعیل خان والے اعلان کر رہے ہیں، یہ اب اسلام ووٹوں سے نہیں آئے گا، جمہوریت سے نہیں آئے گا، اب اسلام قوت بازو سے آئے گا۔ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ جنگ کے لوگوں تیار رہو، جان کیا ہے؟ کیا جان؟ ایک سانس دو سانسوں کا نام ہے، گھڑی دو گھڑی کا کھیل ہے، دن دو دن کی بات ہے، رات دن کے سائے کی بات ہے، رات کی تاریخ کی دن کے اجالے کا نام ہے، یہ دھوپ چھاؤ کی کہانی ہے۔ جان کیا ہے؟ لمحات کا وقت ہے، ایک زندگی کا افسانہ ہے۔ جان کیا ہے؟ آنی جانی شہ ہے، ہم جان دیں گے نبی کے صحابہ کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان دے دیں گے۔ اب کارے انگریز کے قانون کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں مدینے میں اور مکے میں اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو قوت دے، ہمیں قوت دے۔ لوگوں کی نظریں سرحد کے بعد پھر آپ کی طرف ہے، پنجاب میں سرحد میں تو آواز اٹھ گئی ہے، سندھ جل رہا ہے، اب نظریں آپ کی طرف ہیں، بتلاؤ اگر آپ کو بلایا جائے آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ شریعت مصطفیٰ کے لیے۔ مالا کنڈ میں پتا کیا نعرہ ہے؟ وہاں نعرہ ہے یا شریعت یا شہادت، یا شریعت یا۔ اور پھر صدر نے دستخط کیے نہیں کیے؟ دستخط کر دیے، کہتا ہے غلط فہمی ہو گئی، میں نے تو دستخط کر دیے تھے، میں نے تو منظوری دے دی تھی۔ اگر ہم اس کی منتیں کرتے اسمبلی میں، یہ مالا کنڈ میں شریعت کے نفاذ کی منظوری دیتا؟ ہم جلوس نکالتے جمہوری طریقے سے منظوری دیتا؟ ہونا کٹیاں کلاشن کو فاتح، منظوری آئی یا نہیں آئی؟ اگر اسی طرح منظوری آئی تو ہم بھی وہی راستہ اپنائیں گے جو مالا کنڈ والوں نے اپنایا ہے۔ مالا کنڈ والوں کو اکیلا مت سمجھو، بات ورنہ پورے پنجاب، پورے ملک میں اس تحریک کو اس تاریخ کو مجھاپ دے کے یہ تاریخ برپا کر دی جائے گی. گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر بستی بستی اس تاریخ نو تحریک نجات نہ سمجھو. اے نبی دی شریعت دی تاریخ تاریخ نظام ہے مصطفیٰ دی طرح گولیاں کھا لوا گے سینے زخمے کھا چلیں گے پر نبی دی شریعت دے باغیاں نو معاف نہیں کران گے. وقت آ چکا ہے شریعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یاد رکھو ملک بچے گا شریعت کے نام پہ. کراچی بچانا ہے تو شریعت لاؤ. ملک بچانا ہے شریعت لاؤ. کشمیر آزاد کرانا ہے شریعت لاؤ. دنیا میں عزت کی زندگی پانا ہے شریعت لاؤ. مسائل کا حل چاہتے ہو شریعت لاؤ. آزادی کی زندگی چاہتے ہو شریعت چاؤ. عزت چاہتے ہو شریعت لاؤ. عظمت چاہتے ہو شریعت لاؤ. اللہ رسول کی رضا چاہتے ہو شریعت لاؤ. شریعت ہے تو سب کچھ ہے. شریعت ہے ہر شے ہے. شریعت نہیں تو کچھ نہیں.
شریعت ہے محمدی کے لیے.
تیار رہنا انشاءاللہ. جی اسی شریعت دے دشمنوں نو کھڈے لین لا سکنے ہاں تے پھر شریعت دا راہ روکن والی حکومت نو وی گھر بھیج سکنے ہاں. مت پنگے لے ساڈے نال پنگے نہ لے. بی بی جا کے بچے کھلا. اپنے بچے کھلا جا کے ساڈے نال پنگے لیں گی تو بڑا مہنگا پے گا. تو جنگ دے اعلان کر دیے نبی دی شریعت نال. تو جنگ لڑ جا کے نواز شریف نال سودے سودے کر لا. تیرے لیے نواب دادا نصرالہ اور یہ بتھیرے. اے جمہوریت دی جنگ لڑ. اسی آرام نہ بیٹھے ہیں. جانو میاں جانے بی بی جانے. میاں جانے بی بی جانے. شہزادی جانے شہزادہ جانے. ہاں جی شریف جانے بے نظیر جانے. لیکن جی شریعت کی گل ہوئی تو یاد رکھ تنگ کے رکھ دیں گے اللہ کے فضل نال. شریعت کے عنوان پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. باقی چھوڑے اس کو اس کے بعد میں نوٹس لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا